بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 2 مارچ سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان میں عذاب الہی کی ایک شکل پانی کی کمی کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين. آپ کے علم میں ہے کہ خشک سالی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو کافی عرصے سے ہمارے دو صوبوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان. قحط کا عالم رہا ہے شدید، اس کے ساتھ ہی یہ کہ بلوچستان سے ملحق افغانستان میں بھی خشک سالی، اور ادھر سندھ سے ملحق جو ہے راجپوتانہ اور اس کے ساتھ ہی جو گجرات کا علاقہ ہے اس میں بھی وہی کیفیت تھی خشک سالی کی. اب جو نئی صورت سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں پانی تقریباً ختم ہو گیا ہے، ڈیمز میں دریا بند ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، نہریں بند ہو جائیں گے، اور اب آئندہ فصل کے لیے پیسہ جو پانی ہے وہ موجود نہیں ہے. ابھی جو ہمارا اجتماع ہوا تھا دراجکے میں، تو آنا جانا ہوا دریائے راوی جو ہے اس کے بارے میں، اس کا جو مشاہدہ میں نے پل سے کیا، تو میں نے کہا کہ یہ تو گندے نالے کی شکل میں بہ رہا ہے. اس کی حیثیت اس وقت دریا کی نہیں ہے، ندی کی نہیں ہے، بلکہ جیسے گندے نالے ہوتے ہیں اس شکل کی کیفیت رہ گئی ہے. یہ بھی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دریاؤں کا پانی جو ہے زہریلا ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سارا سینیٹری کا جو پانی ہے وہ دریاؤں میں جاتا ہے. اب اگر تو صحیح پانی کی مقدار کافی ہو تو یہ جو اس کے اندر گند پڑتا ہے اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، دھلائی ہو جاتی ہے، جس لیے چلتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس میں خود بخود اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر اصل پانی کم ہے اور یہ گندا پانی جو ہے اس کے اندر زیادہ پڑتا چلا جائے، تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ پھر زہریلے اثرات، سمی اثرات جو ہیں پانی کے وہ ظاہر ہوں گے. اس حوالے سے آج میں سوچ رہا تھا، پاکستان کے بارے میں دو پیشن گوئیاں دو عظیم اشخاص نے کی تھی. دو عظیم اشخاص اپنی جگہ بہت عظیم تھے، اگرچہ مسلمانان پاکستان نے ان کو صرف ایک حد تک تو پذیرائی بخشی تھی اور اچھی ریسپانس دی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ حضرات اکثر مسلمانوں کے لیے کنٹروورشیل بن گئے. پہلی بڑی شخصیت تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی. واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے الہلال نکالا ہے 1912 میں، پھر البلاغ 1915 میں، تحریک خلافت میں حصہ لیا ہے، حزب اللہ بنائی ہے، اس وقت وہ بر عظیم پاک و ہند کے بہت سے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن چکے تھے. اس کے بعد یہ اب لمبی داستان ہے, میں اس کو جانا نہیں چاہتا. جب اس کے بعد انہوں نے یکسو ہو کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر کے اور صرف آزادی ہند کو اپنا مطمئن نظر بنایا اور وہ حزب اللہ کا پورا جو ہے اس کی بساط لپیٹ کر رکھ دی, تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے جب مسلمان عوام جو تھے ہندوستان کے ان کا رخ مسلم لیگ کی طرف اور پاکستان کے حصول کی طرف ہو گیا تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ خود مارجنلائز ہوتے چلے گئے, وہ ایک طرف ہو گئے اور وہ مسلمان قوم کی کوئی ایسی دردل عزیز شخصیت نہیں رہی. لیکن ان کی ایک خوفناک قسم کی پیشن گوئی تھی کہ جو پوری ہوئی. پیشن گوئی یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان زیادہ سے زیادہ 25 برس تک ساتھ رہ سکتے ہیں, اس کے بعد یہ لازمت علیحدہ ہو جائے. لیکن ہم نے اپنے کرتوتوں سے ثابت کیا کہ ان کی پیشن گوئی اتنی درست ہوئی کہ 25 سال بھی پورے نہیں ہوئے, 24 سال میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی جدائی ہو گئی. اور جدائی جو ہوئی ہے وہ جیسی تلخ ہوئی اور جس قدر جو اس کے خرابی پیدا ہوئی اور جتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکا پاکستان کے ماتھے پر لگا, وہ سب کے لیے اب ایک یعنی سوہان روح ہے, اس کی یاد بھی یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اسی نوع کی ایک پیشن گوئی تھی علامہ عنایت اللہ المشرقی نے, وہ بھی بہت نابغہ انسان تھے. یہ دونوں انسان نابغہ تھے, جینیس تھے. ابوالکلام بھی جینیس تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اور عنایت اللہ المشرقی بھی جینیس انسان تھے. انہوں نے جو میتھمیٹکس کے اندر شاید وہ ٹرائی پاس کہلاتا ہے یا کون سا امتحان کہلاتا ہے, جو انہوں نے بہت ہی نوعمری میں وہ امتحان پاس کیا ہے, وہ گویا کہ ایک طرح کا ریکارڈ ہے دنیا میں. بہت جینیس انسان تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سن 60s کے اندر کی تھی, اب 50 سال جو ہے ان کا, تو 50 سال کے بعد اب اس میں سمجھیے چند سال ابھی رہتے ہیں, مغربی پنجاب کے یہ جتنے علاقے تھے جو پہلے صحرا تھے, باری تھی, یہ نیلی بار اور گنجی بار, آپ کو معلوم ہے کہ نہروں کے نکالنے سے پہلے تو پنجاب میں آبادی جو ہے وہ صرف جانگلیوں کی تھی, اور وہ جانگلی لوگ جو ہیں وہ دریاؤں کے دونوں طرف 10 میل ادھر 10 میل ادھر, سیلاب کا پانی آیا ادھر ادھر بکھر گیا, اسی میں کوئی کاشت ہو گئی تو کر لی, ورنہ کاشت سے بھی لوگ واقف نہیں تھے, بلکہ بھینسے پالتے تھے اور وہ جو بھی وہاں پر خدرو گھاس اور جو پودے ہوتے تھے وہ بھینسے اس میں چٹتی رہتی تھی, بھینس کا دودھ پی لیا, اسی کے مکھن سے سر دھو لیا, اسی کی لسی استعمال کر لی, اسی کا گوشت کھا لیا. اللہ اللہ خیر سے اللہ, چینی اور شکر سے نابلد محض سے جانتے ہی نہیں تھے کہ میٹھا کہتے کسے. وہ تو ہمارے یہاں موجود ہیں اب بھی رندھاوا صاحب, وہ کہتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے آبادکار جب آئے ہیں تو یہ لوگ جب آ کر ان علاقوں میں آباد ہوئے, نہریں نکلی ہیں, تو صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص جلندر وغیرہ سے ہوشیارپور سے آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ گڑ لے کر آتا تھا. تو یہ اتنی بڑی دولت ہوتی تھی کہ جو ہمارے بچے ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اس گڑ کو ذرا رگڑ لیتے تھے اور پھر آ کر وہ باہر بچوں کے بادشاہ ہوتے تھے. یعنی وہ لوگ ایک چاٹا میں نے بھی دے دیا, یہ جتنے جانگلی ہوتے تھے وہ آ کے ان کے ہاتھوں کو چاٹتے تھے کہ اس کے اندر مٹھاس لگی ہوئی ہے, ان کو مٹھاس جو ہے اس قدر عجیب چیز تھی. یہ حالات تھے, جو تو نہریں نکلی ہیں, پھر یہ سارے چکوک آباد ہوئے. چکوک کہتے ہی انہیں ہیں کہ جو نئے آباد ہوئے, ان کے نام کوئی نہیں ہے, وہ تو چک نمبر فلاں لیفٹ سائڈ کا کوئی راجبا ہے یا رائٹ کا ہے, 87R 22L یہ نام ہے آپ کے چکوک کے. اس سے پہلے جو کیفیت تھی علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ یہی کیفیت دوبارہ ہو جائے, پنجاب ایک بالکل صحرا بن کر رہ جائے. وہ آثار اب نظر آ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آتے نظر آ رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر پانی کی کمی کا یہی حال ہے جو اچانک آیا ہے اس وقت, آپ کو روزانہ اخبار میں ملتا ہے کہ اب ڈیموں میں 3 دن کا پانی رہ گیا, 4 دن کا پانی رہ گیا ہے, نہریں بند کی جا چکی ہیں, بہت سی پہلے سے بند پڑی ہوئی ہیں, دریا خشک ہو رہے ہیں, یہ صورتحال کس قدر خوفناک ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہے جو ہم پر آ گئی ہے. میں نے آج ایک تو آیت آپ کو سنائی جو اس کی نقشہ کشی کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ ملک کا آخری آیت ہے, قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تم نے کبھی غور کیا ہے اگر یہ تمہارا زمین کا پانی جو ہے یہ نیچے اتر جائے, اس کی سطح گر جائے زمین کے اندر, تو کون ہے جو تمہیں کہیں سے پانی لا کر دے دے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے, موٹر سائیکل ہے, کہ پانی جو ہے بارش اور برف باری ہوتی ہے پہاڑوں پر, وہاں سے یہ پانی جو ہے ندیوں نالوں میں ہو کے دریاؤں میں ہو کر بھی اور زیر زمین سوتوں کے ذریعے سے بھی میدانوں میں آتا ہے, پھر اس کا فلو ہے سمندر کی طرف, یہ ڈرین ہو جاتا ہے سمندر میں, پھر وہاں سے بخارات بنتے ہیں سورج کی حرارت اور تپش سے, پھر یہ اوپر جاتا ہے, ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اوور ہیڈ ٹینکس بنائے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں جس میں کہ ارب ہاں ارب کھرب ہاں کھرب ٹن جو ہے پانی جمع ہے. آپ تھوڑے سے پانی جمع کر دیں گے, ٹینکی بناتے کتنے لاکھ روپیہ لگتا ہے, وہ ٹینکی اوور ہیڈ ہوگی, اس کے اوپر اتنا اونچا بنائیں گے پہلے آپ اس کا انفراسٹرکچر, پھر اوپر ٹینکی بنے گی. یہ اللہ نے ٹینکیاں بنا رکھی ہیں, بس یہ کہ پانی کو جمع دیا ہے, اس کے لیے کسی اور ریزروائر کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹینک کی ضرورت نہیں ہے, وہی پانی ہے جمی ہوئی شکل میں. رکھتا رکھتا پگھلتا ہے تو وہ جو پہاڑی ندیاں نالے ہیں ان میں پانی آتا ہے, وہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے یہ دریا بنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, یہ دریائے ستلج ہے, چناب ہے اور جہلم ہے, اور یہ سندھ چلا آ رہا ہے اور یہی سے پھر پانی جو ہے سمندر میں چلا جاتا ہے, یہ سائیکل ہے ایک طرح حقیقت. اسی لیے سائنس میں کہا جاتا ہے واٹر از اے کیریئر اونلی, واٹر کنزیوم نہیں ہوتا, ہمارے جسم میں بھی پانی کنزیوم نہیں ہوتا, پانی پیتے ہیں, وہ ہمارے جسم کا جو بھی عمل ہے ہضم کا عمل ہے اور ہے سارا معاملہ سرکولیشن جو بلڈ میں ہو رہی ہے اس سب کا اپنا کام کر کے اور پھر وہ گردوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. پانی کی انٹیک آپ کی کچھ یہ ہے کہ آپ کی سکن سے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے پسینے کی شکل میں, کچھ وہ گردوں کے راستے سے پیشاب بن کر نکل جاتا ہے, تو یہ ایک صرف سرکولیشن ہے. اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا پانی جو آتا ہے پہاڑوں سے وہ پھر سمندر میں پہنچ گیا, پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوا, پانی ختم کہیں نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہو سکتی ہے, عام ماحول تو یہی ہے, معمول یہی ہے کہ پانی کنزیوم نہیں ہوتا, پانی تو برقرار رہتا, آپ نے پانی استعمال کیا, یہی وضو کیا ہے, گیا کہاں پانی, اسی زمین میں جذب ہو گیا, وہ جذب ہو کر زیر زمین سوتوں کے اندر شامل ہو جائے گا پانی پانی کی شکل میں, پھر بعد میں آپ نکال لیں گے. ہو سکتا ہے یہاں وہ جذب ہوا ہے, قریب میں کوئی پمپ لگا ہوا ہے اسی سے آپ نے دوبارہ اس کو کھینچ بھی لیا ہے, لیکن یہ کہ وہ فلٹر ہو گیا اس لیے کہ زمین کے اندر گیا ہے تو وہ سارا جو اس کا میل تھا وہ تو زمین کے اندر رہ گیا, فلٹر ہو کر آپ نے صاف پانی نکال دیا. بہرحال یہ صورتحال جو ہے قل ارایتم ہے, نبی سے ذرا پوچھ کے کبھی تم نے غور کیا, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر تمہارا پانی جو ہے وہ گہرا اتر جائے زمین میں, تو میں یاتیکم بماء معین, تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ ٹھنڈا میٹھا پانی لے آئے گا. ماء معین سمندروں میں تو رہے گا پانی, لیکن سمندر میں تو رہنے والا خود اس پانی کو پی نہیں سکتا. جو لوگ بھی کہیں کشتیوں کے اندر جو ہے وہ کوئی جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے, کشتیوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے ہیں اور ادھر لہریں کہیں سے کہیں لے گئیں, کئی کئی دن کئی ہفتے وہ سمندر میں رہے, پیاسے بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ پانی سمندر کا تو نہیں پی سکتے, کڑوا پانی ہے وہ تو در حقیقت اندر جا کر جو اتڑیاں ہیں ان کو چھیل دیتا ہے, وہ تو پیا نہیں جا سکتا چاہے پانی ہے. تو میں یاتی کم بے مائن مائن, یہ میٹھا پانی یہ پینے والا پانی تمہیں کون لا کر دے گا. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے میں اس میں عرض کر دوں آپ سے کہ اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے جو نظر آ رہا ہے, اور کچھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا خود کردہ ہے. پچھلا جمعہ میرا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو تنظیم اسلامی کا آل پنجاب اجتماع ہو رہا تھا فردوسی فارم دراجکے میں, یہاں سے کوئی 50-60 کلومیٹر فاصلے پر, تو پچھلا جمعہ میں نے وہاں اس میں خطاب کیا تھا, ویسے تو وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر وہی لوڈ ہو گیا تھا, چلا گیا ہے, پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے, تو یہاں کے جو حضرات مستقل ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے. تو میں نے وہاں اصل میں جو گفتگو کی تھی اسی موضوع پر کی تھی کہ دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک مصیبتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. سورہ شورا میں فرمایا گیا وما اصابکم من مصیبت فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, جو مصیبتیں بھی تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو بخشتا بھی رہتا ہے, تمہارے ہر کرتوت کی سزا نہیں دیتا, لیکن یہ کہ کچھ کرتوتوں کی سزا کچھ بدعمالیوں کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن ایک وہ ہیں آفات سماویہ ہیں, آفات ارضیہ ہیں جو بڑے سطح پر ہوتے ہیں, زلزلہ آ گیا جیسے ابھی آیا ہندوستان میں, بہت عظیم زلزلہ آیا ہے, بہت خطرناک خوفناک زلزلہ آیا ہے, اسی نو کا ایک زلزلہ کبھی کوئٹے میں آیا تھا, پورا کوئٹہ ختم ہو کر رہ گیا تھا. تو اس زلزلے آ گئے, کہیں زمین دھس گئی, قیامت کے نشانیوں میں سے تین خصف ہونے ہیں, ایک مشرق کے علاقے میں بہت بڑے علاقے میں زمین دھس جائے گی ساری آبادی کے ساتھ, ایک مغرب میں خصف ہوگا اور ایک جزیرۃ النواحی عرب کے اندر ہوگا. یہ تین خصف ہونے ہیں قیامت سے پہلے. اور اس کی ایک بڑی عمدہ توجہ بھی ہمارے ساتھی نے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے تیزی کے ساتھ تیل نکالا جا رہا ہے ان علاقوں میں زمین کے اندر خلا پیدا ہو رہا ہے. جب تیل نکل رہا ہے تو اب وہ تیل بہرحال چاہے وہ یعنی سالڈ شے نہیں ہے, پھر بھی مائع تو ہے نا, وہ سپورٹ تو کرتا ہے نا اپنے اوپر کے اسٹرکچر کو. سمندر اتنے بڑے بڑے جو ہیں پانی پر چل رہے ہو تو تیل تو زیادہ وسکس قسم کی شے ہے, زیادہ گاڑھی شے ہے. لیکن جب تیل آپ نکال رہے تو جا کیا رہا ہے وہاں, اس کی جگہ ہوا جا رہی ہے. وہ گویا کہ زمین کے اندر بڑے بڑے خلا وجود میں آ رہے ہیں, اور وہ خلا جو ہے کسی وقت ہوگا کہ اوپر, اچھا اوپر آپ بنا رہے ہیں اسکائی اسکریپرس, بلڈنگیں بنا رہے ہیں 100 منزلہ, 50 منزلہ, 40 منزلہ, 20 منزلہ, یہ 30 منزلہ, جبکہ زمین کے اندر جو ہے آپ خلا کریٹ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ صاف سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے, بالکل عقلی طور پر, منطقی طور پر, سائنٹیفک طور پر اس کی توجہ ہے کہ جہاں خاص طور پر یہ کام ہو رہا ہے وہاں بڑے بڑے زمین کے اندر جو ہے ایک دم جو ہے وہ زمین کے خصف کا دسنے کا معاملہ ہو جائے. تو ایک اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں, یا انفرادی سطح پر ہوتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کو بخار آ گیا, کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کا بچہ فوت ہو گیا. تو قرآن مجید نے ان دونوں قسم کی جو مصیبتیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. دوسری قسم کی جو مصیبتیں ہیں آفات سماویہ, آفات ارضیہ, ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ صبر کرے, اور اس صبر کا سہارا جو ہے اللہ کے ایمان پر قائم ہے. فاصبر وما صبرک الا باللہ, یقین ہے کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کے علم سے آیا ہے, اس اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. فوری طور پر تو تکلیف ہے, اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, اتنے ستارے جو ہے ڈوبتے ہیں تو سورج نکلتا ہے نا, ایسے ہی تکلیفیں بھی آتی ہیں تو اس کے بعد اس کے پردے میں اللہ تعالیٰ کو خیر لے آتا ہے. اس لیے یقین یہ کہ بالآخر کو خیر ہی ہوگا, اور اللہ کے حکم سے اگر کوئی بات ہوئی ہے اللہ کے اذن سے ہوئی ہے تو یہ شر محض نہیں ہو سکتا. ظاہری اور فوری طور پر ہمیں شر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر, کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت کار فرما ہوگی. پھر یہ کہ اس میں یہ شکل بھی بتا دی گئی بندہ مومن کے لیے کہ بسا اوقات بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا اللہ اسے, کہ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ اس کے ان گناہوں کی سزا آخرت میں اسے ملے, وہ بڑی مہنگی سزا ہو جائے گی, تو سستے چھوٹ جائیں. دنیا ہی میں کوئی تکلیف آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی بخار آ گیا, کچھ عرصے چارپائی پہ لیٹ جانا پڑا ہے, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے ان تکالیف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے, اور آزمائش ہوتی ہے امتحان کے لیے کہ وہ ایک درجہ پاس کرے تو اگلے درجے میں انہیں چڑھائیں, پروموشن تبھی ہوگی نا. پانچویں جماعت کا امتحان پاس کریں گے تو چھٹی میں جائیں گے, چھٹی جماعت کا امتحان پاس کریں گے تو ساتویں میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی درجہ بدرجہ بلند سے بلند تر مراتب تک لے جانے کے لیے ان کو جانچتا رہتا ہے ان آزمائشوں سے, ان تکالیف سے, ان امتحانات سے. ان میں صبر پیدا ہو گیا ہے, توکل پیدا ہو گیا ہے, یہ ہمارے اوپر یقین اور ایمان پختہ رکھتے ہیں. اگر آپ نے پانچویں کا امتحان پاس کر لیا تو چلیے چھٹی میں چلیے, اب سختر امتحان آئے گا, اس سے آگے اور سختر امتحان آئے گا. اس موضوع پر میں نے ایک مرتبہ جو مضمون لکھا تھا وہ آج غلطی ہوئی ہے مجھ سے, میں نہیں کہہ سکا اپنے ساتھیوں سے وہ کتاب, کیونکہ اب چند روز کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور یہ جمعہ جو ہے آخری ہے اس اعتبار سے, جیسے کہ عید الفطر سے پہلے آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا, تو یہ گویا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری جمعہ ہے. تو اس میں جو میری کتاب ہے فلسفہ حج اور قربانی, واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑی اچھی ایک تحریر میری آ گئی کہ امتحان ہی در حقیقت انسانی زندگی کا فلسفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے یہ موت اور زندگی کا معاملہ اسی لیے علیحدہ علیحدہ کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. اقبال نے کہا کہ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند احباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. لیکن یہ امتحان بڑے سے بڑے, کڑے سے کڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, جس کی سب سے بڑی, سب سے نمایاں, سب سے مکمل, سب سے عظیم مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پہلے عقل و فطرت کا امتحان ہوا کہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کفر کے اور شرک کے, ہر طرح کا شرک, ستارہ پرستی بھی, بت پرستی بھی, شاہ پرستی بھی, سارے شرک موجود تھے. لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں توحید خالص تک پہنچ گیا, فکری اور عقلی امتحان پاس کر لیا. اس کے بعد ہے اب اس کا اعلان کرنا, اس معاشرے کے اندر اعلان کرنا, اتنا بڑا چیلنج انہوں نے پھینک دیا میدان میں، سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک کے. اگر ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے ابراہیم میں، یہ کام کون کرے؟ اگر کہیں ہندوستان میں، متھرا میں یا بنارس میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی، اس کا آپ اندازہ کیجیے. ہوا وہاں، لیکن اس کے بعد ڈٹ کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے. موب کو فیس کرنا آسان کام نہیں ہوتا. انہوں نے صاف کہا ہے کہ تم یہ جو پوچھتے ہو ان کو، ذرا ان سے پوچھو نا کس نے ان کو توڑا ہے. وہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے ابھی، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا تمہیں کس نے توڑا ہے. تم جانتے ہو، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو لطف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر. جو نہ سنے اور نہ بولے ان کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے. تو گویا کہ وہ جو ہے سب کا سب جو پورا موب جو تھا، فرجا الا انفسین، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا اور نتیجے پر پہنچے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اپنی عصبیت بات جاہلا اور باطلا کو جمع کر کے ان کا اچھا اسے آگ میں پھینک دو. باپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے، سلام علیک، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. دربار میں پیشی ہوئی، وہاں ڈٹ کر بادشاہ سے بات کی. اس نے کہا میں بھی خدا ہوں، رب ہوں، انا ربکم الاعلی. فرمایا اچھا، میرا رب جو ہے وہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبوہت الذی کفر، یہ سارے واقعات قرآن میں بیان ہوئے. پھر آگ میں پھینکا گیا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اشتقل ہے میں تماشا لبے بام بھی. پھر وہاں سے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، خیر بات کا اپنے وطن کو، وطن معلوف جو کس کو پسند نہیں ہوتا، جہاں باپ دادا کی قبریں ہوتی ہیں، جہاں اپنی بچپن گزرا ہے، چھوڑا، ہجرت کی. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ پوری زندگی امتحانات کے اندر چل رہی ہے. آخری امتحان لیا ہے 100 برس کی عمر میں، جبکہ دعائیں مانگ کر ایک بیٹا لیا تھا، 13 برس کا وہ بیٹا ہو گیا تھا. اب جس کو ہم کہتے ہیں بازو بن گیا تھا باپ کا، اب تبھی تو دونوں باپ بیٹا نے تعمیر کی تھی نا بیت اللہ کی. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت اسماعیل پکڑا رہے ہوں گے پتھر اور اوپر رکھ رہے تھے حضرت ابراہیم، باپ بیٹا نے مل کر بنایا ہے نا، لہٰذا اس کا لے کے اس وقت حکم آتا ہے اس کو ذبح کر دو. اب اس سے زیادہ کڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا. 100 برس کے بوڑھے کے اکلوتے بیٹے کو کہا جائے کہ اسے ذبح کر دو، اور اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. لہٰذا میں نے وہاں لکھا ہے کہ ممتحن کی بس ہو گئی، امتحان لینے والے کی بس ہو گئی. نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ چھری چلنے نہیں دی، یہ مرحلہ آنے نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ پر فدینا ہو بذبح عظیم، ان کی فدیہ میں، اب یہ قربانیاں جو آپ دیں گے ان کی فدیہ کے اندر شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت ابراہیم کے طور پر پیدا کر دیا. لیکن میں نے آج جو شمارہ آیا ہے ندائے خلافت کا، اس کے سرورق پر جو میری اس کتاب سے کی عبارت دی گئی ہے کوٹیشن، کہ ہمیں قربانیاں دیتے ہوئے اپنے اندر جھانکنا چاہیے. ہم واقعی اپنے مفادات کی قربانی بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اپنے احساسات و جذبات کی قربانی بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اپنی محبتوں کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اپنے دنیاوی جو بھی ہماری مفادات ہیں ان کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر یہ نہیں دے سکتے تو یہ قربانی جو ہے 2500 3000 4000 کا بکرا آپ نے جو ہے وہ ذبح کر دیا تو کیا ہے، یہ رسم ہے. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. جب تک کہ تقویٰ نہ ہو، جب تک کہ انسان جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کی نیت یہ نہ ہو کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، قربان کر دینی ہے، اس وقت تک قربانی ایک بڑا رسم ہے بس. ایک ہمارے شاعر اسلام میں سے ثواب تو ملے گا یقیناً، لیکن جو اس کی اصل روح ہے اس سے آپ بے بہرا رہتے ہیں. فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو آپ نماز کے بدن کو تو چھو لیتے ہیں، نماز کی اصل جو روح ہے اس سے ہم اکثر و بیشتر جو ہے محروم ہوتے ہیں. قربانی کے بھی بدن کو ہم نے چھو لیا کہ قربان کر دیا ہے بکرا یا گائے قربان کر دی ہے، لیکن اس کی روح جو ہے اس کے ہم قریب ہی نہیں پھٹک پاتے جب تک کہ وہ تقویٰ نہ ہو. بہرحال یہ جو معاملہ آتا ہے دنیا میں، جو آفات سماویہ ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے، یا اللہ کی طرف سے انفرادی طور پر کسی پہ تکلیف آ گئی، ایک معاملہ یہ، ایک یہ ہے کہ خود کرنا رہا علاج نیست، اپنے جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے غلط نظام بنایا ہے، اس غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں مسائل ہیں، بھوک ہے، فقر و فاقہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جابز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ جو معمول کے اخراجات ہیں ان کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خود کرتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے کرتوت ہیں. چاہے اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ مشرف صاحب کے کرتوت ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایکوملیٹ ہو، معاملہ جو ہے طویل عرصے تک ہماری غلط پالیسیاں چلی ہیں، اس اعتبار سے یہ جو خود کرتا ہے تو اس کو یوں سمجھیے کہ پانی کا مسئلہ بھی دو طرفہ ہے. پانی کے مسئلے میں ایسا محسوس ہو رہا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مشیت خصوصی ہے کہ دنیا میں بحیثیت مجموعی ٹھنڈا پانی میٹھا پانی کب ہو رہا ہے. چنانچہ جس طرح کا کرائسس آج ہمارے سامنے ہے, بین ہی یہی کرائسس اسرائیل کے سامنے موجود ہے. اسرائیل میں جو پینے کا پانی ہے وہ جھیل گلیلی, جس کا کہ نام بہت آتا ہے انجیل میں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی تبلیغ وغیرہ جو ہے اور ان کے جو حواری تھے ان کا تعلق گلیلی سے تھا. یہ بحیرہ تبریہ اس کو کہتے ہیں, اس کو عربی میں تبریہ, اور یہ گلیلی ہے اس میں انجیل کی اصطلاح میں. وہاں سے وہ پانی لیتے ہیں. اس پانی کا لیول اتنا کم ہو رہا ہے کہ جو پمپنگ کا نظام ان کا ہے, جس آخری درجے سے وہ پمپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پمپنگ نہیں ہو سکے گی, اس تک پہنچ چکا ہے لیول. اور شدید تشویش ہے اسرائیل میں اس وقت. یہی وجہ کہ آپ نے سنا ہوگا, اخبارات میں خبریں بھی آئی ہیں کہ ان کی ساری نیگوسیشن ترکی کے ساتھ چل رہی ہیں. ترکی میں یہ جو دریا ہیں, جیسے کہ عراق میں ہمارے دریا جو ہیں وہ کشمیر سے ہو کر آ رہے ہیں, اسی طریقے سے جو عراق کے دریا ہیں دجلہ و فرات, یہ ترکی سے ہو کر آتے ہیں. پہاڑی علاقہ جو ہے وہ وہاں ہے در حقیقت ان کے ہیڈز, ان کے جو اصل منبع ہیں. آپ کو معلوم ہے دریائے سندھ کا منبع کہاں ہے اور دریائے ستلج کا منبع کہاں ہے. وہ ایک ہی جھیل ہے, جھیل مانسروور. جھیل مانسروور جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا پیالہ ہے کوہ ہمالیہ میں کہ اس کے ایک طرف سے دریائے سندھ نکلتا ہے اور شمال مغرب کو ہوتا ہوا پھر آتا ہے لمبا چکر کھا کر پاکستان میں, لداخ کے علاقے سے نکل کر پھر یہ سارا بلتستان سے ہو کر اور پھر یہ کوہستان سے ہو کر پھر یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے. وہیں سے نکل رہا دریائے ستلج جو ذرا نیچے سے آ کر اور یہ ہماچل پردیش جو اب کہلاتا ہے جو بھارت کا ایک صوبہ اس میں سے ہو کر آ رہا ہے, وہیں سے نکلتا ہے دریائے برہم پتر. یہ برہم پتر مشرق سے نکلتا لمبا چکر کھا کے دریائے سندھ سے بھی کہیں زیادہ لمبا چکر کھا کر پھر یہ مشرقی پاکستان میں آتا ہے, اور اسی کے ساتھ جا کر پھر ملتے ہیں دریائے گنگا وغیرہ بھی, اسی کی ٹریبیوٹریز بن جاتی ہیں. یہ ایک جھیل سے ہے, جھیل مانسروور. تو اسی طریقے سے وہ جھیلیں جو ہیں وہ ترکی کے علاقے میں ہیں جہاں سے نجلہ و فرات چلتے ہیں. اب یہ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی تو آج کل ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں سے پانی وہ ٹنلز کے ذریعے سے لا کے, اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں سپلائی کرو. اور آپ کو معلوم ہے ترکی کی حکومت جو ہے وہ خالص سیکولر حکومت ہے, اور جیسے اسرائیل جو ہے وہ تو خود کاشتہ پودا ہے امریکہ کا, تو ترکی بھی اس وقت گماشتہ تو ہے, خود کاشتہ پودا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ امریکہ کا گماشتہ تو ہے. لہذا وہ پانی جو ہے وہاں سے ان دریاؤں کا پانی کھینچ کر اور اسرائیل میں لانے کی اسکیم بن رہی ہے. ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتا کبھی ایسا ہی معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے. اگرچہ آسان کام نہیں ہے دریاؤں کا سینہ چیر کر پانی لانا, لیکن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر پانی لانا جو ہے ہمارے جو دریا کو دریا سندھ کا پانی ہندوستان آسانی سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. کہاں لے کے جائے گا پانی, وہاں اس کے علاقے میں تو اس کی ہے ہی چھوٹی سی ندی کی شکل ہے, وہ تو بعد میں دریا بنتا ہے. جب بلتستان کے دریا شیوک وغیرہ بھی اس میں آ کر ملتے ہیں, پھر یہ دریائے گلگت جو ہے جو چلا آ رہا ہے اوپر سے چین کی سرحد کے پاس سے چلا آ رہا ہے, یہ دریا آ کے ملتے ہیں, پھر دریا کابل آتا ہے, پھر بے شمار ندی نالے آتے ہیں, پھر پنجاب کے سارے دریا آتے ہیں, تو ادھر سے افغانستان سے یہ کوچی اور گومل وغیرہ کے دریا جو ہے وہ آ کر گرتے ہیں, تو یہ دریا بنتا ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال یہ کہ میں نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں پانی کی کمی کا احساس ہو رہا ہے, الارم ہے کہ میٹھا پانی جو ہے اس کی مقدار کم ہو رہی ہے پوری دنیا میں بحیثیت مجموعی. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ ویسے آپ پڑھتے ہوں گے وارمنگ ہو رہی ہے ایٹماسفیئر کی, کہ زمین جو ہے وہ زیادہ گرم ہو رہی ہے, گرم ہونے کے نتیجے میں برف پگھل بھی چاہیے, اور برف پگھلنے کے نتیجے میں وہ میٹھا پانی جو ہے وہ زیادہ آنا چاہیے. لیکن یہ دوہرا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک طرف وارمنگ ہو رہی ہے, اس لیے کہ انڈسٹریل گیسز جو جاتی ہیں آپ کی فضا کے اندر, انہوں نے جا کر جو ہے فضا کو پالیوٹ کر دیا ہے اور وارم کر دیا ہے. اس کا اپنا اثر ہے جو پڑ رہا ہے ہماری پوری جو ماحولیات جو ہے, ایک سائنس سے بہت بڑی اس وقت دنیا میں جن چیزوں میں تشویش سب سے بڑھتا ہے وہ ماحولیات کا معاملہ بھی ہے, کہ ماحولیات جو ہے وہ اسٹیبل ہی نہیں رہے گا ماحول یہ کہ جس میں انسانی زندگی رہ سکے. جیسے سمندروں میں پالیوشن ہوتی ہے, جو مچھلیاں اور جو بھی سمندری جانور ہیں مر جاتے ہیں, کہیں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کرتا ہے یا غرق ہو جاتا ہے, اس کا تیل اگر سمندر میں جاتا ہے تو اس علاقے کا تمام جتنے بھی اینیملس ہیں زندگی جتنی بھی ہے وہ سب ختم ہو کر رہ جاتی ہے. تو ایسے ہی معاملہ جو ہے فضا کا ہو رہا ہے, پالیوشن ہو رہی ہے, اور یہ ساری جو ماحولیاتی کا جو ہے معاملہ دنیا کے اندر ٹھنڈوڑا پک رہا ہے. ایک طرف وارمنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف پانی کم ہو رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خود ہمارا خود کردہ رہا علاج دیش والا معاملہ بھی ہے. صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ کرائسس آئے گا, اسی لیے میں نے علامہ المشرقی کی بات آپ کو بتائی. وہ نابغا تھا, اس نے دیکھ لیا تھا ہم نے اپنے دریا بیچ دیے. بعض دریا تو ہم دیکھیں گے, ستلج پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اگر بھارت کو پانی دے دے آپ کو تو یہ تو اپنے سیلاب کے وقت میں وہ دے گا جب اس کے لیے وہ فاضل ہے اور سنبھالنا مشکل ہے, ورنہ آپ کا کوئی حق نہیں. بیاس تو ہے ہی ان کے پاس, راوی پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں. اب آپ کے پاس چناب, جہلم اور سندھ ہے, یہ بھی گویا کہ ان کے اوپر بھی وہ ڈیم تو بنا رہا ہے چناب کے اوپر اور جہلم کے اوپر بھی. اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو ریزروائرز بنائے گئے تھے کس کو معلوم نہیں تھا, کون احمد نہیں جانتا کہ ان کے اندر فلٹنگ ہوتی ہے, اس میں آ کے ریت جمع ہو جاتی ہے. ہر ڈیم کی ایک خاص عمر ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکتا ہے. اس سے پہلے پہلے آلٹرنیٹ ریزروائرز بنانے لازم تھے. جب آپ نے سارا یہاں آرٹیفیشل معاملہ کر دیا, جو اصل دریا تھے ان کو تو جو ہے وہ بند کر دیا, بلکہ آپ نے آرٹیفیشل ریور بنائے. یہ لنک کینالز جو ہے کیا ہے, یہ در حقیقت جو ہے آرٹیفیشل ریورس ہیں. دریا چناب کا پانی اب لے کر جا رہے ہیں دریا راوی کے اندر, دریا راوی کا پانی ستلج میں لے کر ڈال رہے ہیں, تب جا کر وہ نہریں آگے کی چل رہی ہیں. ستلج کا اپنا پانی تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو جا رہا ہے راوی سے اور چناب سے پانی, جس سے کہ پھر بہاولپور کا علاقہ سیلاب ہو رہا ہے اور وہاں پر پانی پہنچ رہا ہے. یہ سارے آرٹیفیشل ریورس ہیں, لنک کینالز, اور ان سے براہ راست آب پاشی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ زمین کے لیول جو ہے ان کا نیچے ہوتا ہے. دریا سے بھی آب پاشی براہ راست نہیں ہو سکتی, سوائے اس کے کہ جب اس میں طغیانی آئے گی تو آب پاشی خود بخود ہو جائے گی, ورنہ عام حالات میں تو دریا جو ہے آس پاس کی سطح زمین جو ہے اس سے نیچے ہوتا ہے, آب پاشی کیسے ہوگی. نہریں جو ہے وہ اونچی بنائی جاتی ہے, اسی لیے دور سے لیتے ہیں اس کو اور پھر وہ کئی سو میل جاتی ہے اور پھر اس کی سطح جو ہے وہاں پر جا کر سطح زمین سے اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں سے وہ زمین جو ہے اس کو سراب کر سکتا ہے پانی. اس میں ہماری حکومتوں کو جو کرنا چاہیے تھا کسی نے نہیں کیا. پہلا تو یہ سمجھیے بائی اومیشن, یہ ایک کوتاہی, بہت بڑی کمی, سوچا ہی نہیں. بس جسے آپ کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ, بس کسی طریقے سے ہماری حکومت قائم رہے, آج کا مرحلہ طے ہو جائے, آج کا کھانے کے لوگوں جس کے پاس ہو, کل کی جو ہے وہ دیکھ لے گا, ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, کل جو کچھ ہوگا وہ خود اپنی پرواہ خود کر لے گا, اپنے بارے میں خود سوچ لے گا. یہ ہماری تمام حکومتوں کی پالیسی رہی ہے, کسی نے مستقبل کے بارے میں غور نہیں کیا, کسی نے اس کے لیے پیش بندی نہیں کی, کسی نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی. اور کچھ عرصے سے تو آپ کو معلوم ہے چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا, صحرا بن جائے گا یہ علاقہ. خیر مولانا علامہ مشرقی نے تو کہا تھا 40 سال پہلے, لیکن یہ کہ اب کم سے کم 5-7 سال سے تو تمام اریگیشن کے ماہرین کہہ رہے ہیں, تمام چیف انجینئرز کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جو ہماری جو اومیشن کہہ لیجئے یا کمیشن کہہ لیجئے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, تو ابھی اللہ کی سزا کے طور پر بھی گویا کہ ہمارے اوپر یہ مسنت ہو گیا ہے, ایک پانی کی کمی, اور دوسرے یہ کہ آلٹرنیٹ ریزروائرز بنانے کے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اب یہ قوم تحلیل ہو چکی ہے, اب یہ ایک قوم نہیں رہی, یہ قومیتوں میں, عصبیتوں میں, صوبوں میں, صوبہ ہے اصل شے, صوبہ پرستی کی لعنت جو ہے وہ گھٹی کے اندر پڑ گئی ہے. لہذا یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیم سے, کالا باغ ڈیم سے فائدہ کس کو ہوگا, زیادہ فائدہ تو پنجاب کو ہو جائے گا, حالانکہ تمام ایکسپرٹ بتا رہے ہیں سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو پہنچے گا. لیکن نہیں, سندھی قوم پرست ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے, صاف کہہ دیتے ہیں جب آپ سندھیوں سے بات کریں کہ بات بھائی صاف صاف ہے, ہمیں پنجابیوں پر اعتماد نہیں ہے, بات ختم. اگر اتنا بڑا ریزروائر بنا دیں اور وہ ہمارا پانی بند کر دیں تو پھر سوائے لڑائی کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گا نا, ہمیں یہ اعتماد نہیں ہے. یہ باہمی اعتماد کا فقدان ہے. ورنہ ٹیکنیکلی بات اگر کی جائے, بات کو سمجھا جائے, سمجھایا جائے, تو سب سے بڑھ کر وہ جو چیف انجینئرز تھے اس کے وابدا کے, وہ سرحد کے رہنے والے, ان کا یہ کہنا جو ہے کہ میں نے خود اپنی کوٹھی وہاں بنائی ہے جہاں یہ ولی خان کہتا ہے کہ یہ ڈوب جائے گا, یہ قطن ڈوبنے کا سوال ہی نہیں. مزید ہم احتیاط کرنے کو تیار ہیں کہ کالا باغ ڈینک کی ہائٹ کم کر دیتے ہیں تاکہ اتنا بھی ریزروائر نہ آئے, لیکن میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ وہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے, تبھی تو میں نے اپنی کوٹھی وہاں بنائی ہے, ورنہ میں پاگل ہوں کہ میں اپنی کوٹھی وہاں بناتا. یہ سارے انجینئر, سارے کے سارے ٹاپ کے آپ کے سائنسدان جو کہہ رہے ہیں, لیکن نہیں, ادھر ولی خان اڑا بیٹھا ہے اور ادھر سندھی قوم پرست جو اڑے بیٹھے ہیں, اور یہ ڈیم نہیں بن سکتا. اب حال یہ ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ نے چیخ ماری ہے, حکومت سے مطالبہ کیا بتائیں کب بنائیں گے, اس لیے کہ ریٹ دائر ہو چکی ہے کہ یہ جو حال ہو رہا ہے ملک جا رہا ہے. باہر کا کوئی حملہ کیا اس کو لے کر جائے گا؟ تو اندر اگر اسی طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ کون ہماری مدد کرے گا اور کون ہم سے یہ قیمت نہیں مانگے گا؟ پہلے اپنا ایٹمی پروگرام بند کرو تب کھانے کو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. دجال کا معاملہ یہی آیا حدیث کے اندر. وہ کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان لاؤ, مجھے مانو, میری پیروی کرو, میرے حکم پر چلو گے تو میں تمہیں کھانے کو دوں گا ورنہ کھانے کو نہیں ملے گا. یہ پاکستان کے لیے تو یہ حالات جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سامنے کی بات نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال کیوں ہوئی ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو مثال سنائی ہے جو قرآن مجید میں سورۃ النحل میں آئی ہے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها رغدا من كل مكان. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی جو بڑی ہری بھری تھی, آباد تھی, مطمئن تھی, پر امن تھی. اس کا رزق جو ہے بائی فراق اس کے پاس چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے. فکفرت بانعم اللہ, تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی بلکہ کفران نعمت کیا. اللہ نے پاکستان کو جتنا نوازا تھا شروع کے چند سال, جس قدر خوشحالی رہی تھی, جیسی اچھی اچھی فصلیں ہوئی تھیں, ہم نے جو ہے ورزقکم من الطیبات جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں اس پر بھی میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے, اللہ نے سب کچھ کیا. اتنے بڑے امتحان سے گزار دیا, اتنا بڑا کرائسس تھا جو مہاجرین کی آمد تھی, اللہ نے اس سے بھی پاکستان کو خیر و خوبی کے ساتھ گزار دیا. کچھ بھی نہیں تھا, فرام اسکریچ شروع کیا, کچھ بھی تو نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا تنخواہ دینے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس. جبکہ یہ کہ اگر جو سیٹھ آدم جی نے اگر ایک بلینک چیک نہ دیا ہوتا قائد اعظم کو تو سینٹرل گورنمنٹ کے جو ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. لیکن اللہ نے اس ملک کو ان تمام مشکلات سے نکالا. لیکن ہم نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے, جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. نہ وہ اللہ کا جو دین ہے اس کا نظام عدل اجتماعی نافذ کیا, نہ اس کے احکام اور شریعت اس کی جو ہے تفصیلی احکام کو نافذ کیا. یہ ہماری کوتاہی ہے جس کے سبب سے فکفرت بانعم اللہ, اور یہ کفر جو ہے وہ کون سا کفر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں بار بار, ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. ہم چونکہ کفر کر رہے ہیں تو فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو لباس پہنا دیا خوف اور بھوک کا. یہ خوف اور بھوک, ہم چیختے ہیں ہندوستان ایک دم ایک دن میں 125 billion rupees کا اس نے اپنا جو ہے وہ بجٹ بڑھا دیا. کرب عرب نہیں کرب بھائی, اتنی دیر ہم چیخ کر بیٹھ گئے اس سے عدم توازن ہو جائے گا, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں, کھانے کو نہیں ہے تو ہم نے کیسے کہاں سے لینے ہتھیار؟ اگر ہم لے سکتے ہوتے ہم تو ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں آئیں گے. آ سکتے نہیں بابا, تم تو آپ صحیح کچھ نہیں, کھانے کو نہیں ہے, تم نے ہتھیار کر دے تو, اور ہتھیار تمہیں دے گا کون؟ تمہارے اوپر تو ساری پابندی لگا رکھی ہے امریکہ نے, تمہارا سیٹی بیٹی پر دستخط اگر نہیں کرتے ہو تو وہ تو وہاں سے آپ کو کوئی ہتھیار مل ہی نہیں سکتا. یہ صورت حال ہماری ہے, مجبوری میں صرف یہ کہ احتجاج کر کے کہ اس سے عدم توازن پیدا ہو جائے گا, اس سے اسلحہ کی دوڑ پیدا لگ جائے گی, لیکن ہوگا کچھ نہیں. وہ تو یکطرفہ جا رہا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اس کو تو جاننے والے جو ہیں جو حالات کو جانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. اچانک کسی وقت معاملہ ہو گیا, آپ کے پاس ڈیٹرنٹ ہے, لیکن ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنٹ ہی ہوتا ہے نا. آخر اس کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ بم ہے, آپ اگر اس کے چند شہروں کو ہلاک کریں گے تو وہ تو سارے پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو کیا دیر لگے گی بم پھینکنے کے اندر؟ اس حوالے سے یہ کہ وہ اگر یہ بم استعمال نہیں ہوتے, ایک دوسرے کو ڈیٹر کر دیتے ہیں, نہ وہ استعمال کرتا ہے کہ بم نہ ہم کریں, تو پھر جو ہماری جو بھی کنونشنل جو وارفیئر ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وی آر نو ویئر, وی اسٹینڈ نو ویئر وز اوی بھارت, کوئی ہماری حیثیت نہیں کنونشنل وارفیئر میں. ہمارے تو جو ہتھیار ہیں ان کے پرزے نہیں مل رہے, ہمارے جہاز میں بہت سے جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں, انہیں پرزے نہیں مل رہے. یہ صورت حال ہے. تو خوف بھی ہے اور جوع کا معاملہ بھی. ابھی آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا, بڑا اطمینان دلایا ہے کسی نے کہ اگر یہ کئی مہینے بھی نہریں بند رہے تو لاہور کا پانی جو ہے ختم نہیں ہوگا, لاہور میں پانی کی سطح برقرار رہے گی. ہاں لیکن آپ سوچئے اکثر پنجاب میں کیا معاملہ ہوگا, کہا گیا ٹوبا ٹیک سنگھ اور گوجرا وغیرہ میں زیر زمین پانی جو ہے وہ بڑا کڑوا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو نہروں کا پانی ہوتا ہے جو جذب ہوتا ہے, لہذا آس پاس جو نلکے لگے ہوتے ہیں ٹیوب ویل ہوتے ہیں وہ نہروں ہی کا پانی کھود رہے ہوتے ہیں اور وہ نکال رہے ہوتے ہیں, اسی سے آبپاشی ہے اسی سے پانی پی رہے ہیں. نہر کا پانی نہیں ہوگا تو پھر تو زمین سے آپ لائیں گے کھارا پانی, نہ وہ پینے کا نہ شراب کرنے کا, کسی کام کا نہیں. اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ ہاں ان علاقوں کے اندر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. البتہ لاہور کے بارے میں بات صحیح ہے, اس لیے کہ تلہیٹی جو ہے, یہ جو ہمالیہ کی تلہیٹی, یہاں زیادہ فاصلے پر نہیں ہے, لہٰذا وہ زیر زمین سوتے جو ہیں, نہریں اگر نہ بھی ہوں تو وہ زیر زمین سوتے بھی موجود ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا اگر ایسا ہی فیصلہ ہو گیا, اگر لاہور پر بھی وہ عذاب اللہ نے مسلط کرنا چاہا تو اسے کیا دیر لگتی ہے, وہ زیر زمین سوتے خشک ہو جائیں, ایک منٹ نہیں لگے گا, وہ نیچے اتر جائیں گے. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. سوچو اگر اللہ نے اپنے اس پانی کو, جس کی اس نے ایک سطح برقرار رکھی ہوئی ہے, اس کے سائیکل کو مینٹین کیا ہوا ہے, ذرا سے اس سطح کو نیچے کر دے تو کہاں سے لے آؤ گے پانی, کون تمہیں پانی لا کر دے دے گا. اور ذرا یاد کرو بستی کو کہ جس میں ہر طرح کی خوشحالی تھی, امن تھا, ہر طرح کا سکون تھا, رزق ہر طرف سے چلا آ رہا ہے, سبزیاں چلی آ رہی ہیں, پھل چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا, اس کے نتیجے میں ہم نے انہیں اڑا دیا, پہنا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا, بما کانوا یصنعون, اس سبب سے جو وہ کر رہے تھے. اس حوالے سے اب اگر ہم غور کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ دو طرفہ معاملہ ہے, خود کردہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے, کیونکہ یہ عالمی سطح پر معاملہ ہو رہا ہے, پانی جو ہے میٹھے پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے, لہذا اس کا علاج بھی دو طرفہ ہوگا. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے توبہ اور رحم کی درخواست کی جائے, توبہ کی جائے, اپنی کوتاہی کو اس کی تلافی کی جائے, اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے, قائم کیا جائے. جو بھی لوگ یہاں پر جو ہے اس وقت قیدی حلم و فیر سے, جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اختیار ہے, وہ اس کو سمجھے, اور جو دینی جماعتیں ہیں کہ جو اس کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہیں وہ اس کو سمجھے. یہاں پر اصل ساری توجہ ہونی چاہیے, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو, اللہ سے رحم کی درخواست مانگو, لیکن وہ صرف مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے اور اللہ کی جناب میں جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی نہیں کرو گے. نظام اسلامی کو نافذ کیا جائے اور شریعت اسلامی کو نافذ کیا جائے. اس میں یقیناً وہ حدیث ذہن میں رکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطل اربعین لیلہ. اللہ کی حدود اگر نافذ کرو گے تو ایک حد کے نافذ کرنے سے بھی اتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں جو 40 دن رات کی بارش سے بھی زیادہ جو ہے اس سے رویدگی پیدا ہوگی, سبزہ پیدا ہوگا اور اس سے نباتات پیدا ہوگی 40 راتوں کی بارش سے. اس میں ایک صاحب نے بہت اچھا نقطہ پیدا کیا ہے کہ راتوں کی بارش ہے تاکہ دن میں بارش نہ ہو, تاکہ دن میں وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے, جذب ہو جائے, پھر بارش نہیں ہو, تاکہ وہ پانی زمین میں جائے, ورنہ یہ کہ اگر مسلسل بارش ہو تو پانی بہ کر چلا جاتا ہے, سمندروں میں پہنچ جاتا ہے, لیکن وقفے وقفے سے ہو رہا ہے. تو 40 راتوں کی بارش, حدیث کے الفاظ بھی یہی ہے, من مطر 40 لیلہ, اس سے زیادہ جو ہے خوشحالی پیدا ہو جائے گی. اسی حوالے سے میں نے آپ کو دو آیات سنائی ہیں, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے. یہاں پر صرف یہ ہے کہ اہل الکتاب کی بجائے آپ اپنے آپ کو سمجھیے, اللہ کا قانون جو ہے امیوٹیبل ہے, وہ چینج نہیں ہوتا, فرام پرسن ٹو پرسن, فرام نیشن ٹو نیشن, پیپل ٹو پیپل, قانون ایک ہی ہے. ولو ان اہل الکتاب آمنوا, اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے, ولادخلناہم جنات النعیم, اور ہم لازماً داخل کرتے انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ اور نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے, لاکلوا من فوقہم, تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی, اللہ کی رحمتیں آسمان سے بھی ان کی بارش ہوتی, ومن تحت ارجلہم, اپنے قدموں کے نیچے سے بھی زمین اپنے سارے خزانے اگل دیتی, منہم امۃ مقتصدہ, ہیں کچھ لوگ ان میں سے جو صحیح راستے پر ہیں, درمیانی راہ پر ہیں, وکثیر منہم سا ما یعملون, لیکن اکثریت جو ہے ان کی وہ برے اعمال میں مبتلا ہے. این بین یہی نقشہ ہمارا ہے. ہمارے ہاں نیک آدمیوں کا یہ نہیں ہے کہ فقدان ہے, بالکل سرے سے کوئی آدمی نیک ہے ہی نہیں ہے, نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, دیانت دار بھی ہے, میں موجود, لیکن آٹے میں نمک کے برابر. کثیر منہم سا ما یعملون, اکثریت کا عمل جو ہے وہ برا ہے, وہ غلط ہے, اور بحثیت مجبوری جو ہمارا عمل ہے, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, جو لوگ اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ہیں. بہرحال اگر اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے, توبہ کی جائے, ہمارے برسر اقتدار لوگ بھی توبہ کریں اور جلد از جلد جو ہے شریعت کے نفاذ کی فکر کریں اور نظام اسلامی کے قیام کی کوشش کریں, دینی جماعتیں سوچیں, دینی قیادتیں سوچیں کہ اس کے لیے صحیح لائے عمل اختیار کریں, جس کی تفصیل میں سمجھانے کا موقع نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا پھر جب یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا تو ہماری باہمی جو دشمنیاں وہ ختم ہو جائیں گی, بے اعتمادیاں ختم ہو جائیں گی. انما المؤمنون اخوة فاصلہ بین اخویکم, مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اگر ایمان کے باہر آ جائے اس ملک کے اندر تو سندھی اور پنجابی اور پختون اور بلوچ میں کوئی تفریق نہیں رہے گی, یہ سب کے سب آپس میں وجعلنا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور آپس میں بھائی بھائی بنا دے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھائی بھائی بنا دے گا, تو اس سے پھر یہ ہے کہ قومی سطح پر سوچ ہوگی, پورے ملک کی سطح پر غور کیا جائے گا, ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہوگا کہ اگر ریزروائر پنجاب کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا پانی پنجاب پی جائے گا, بلکہ وہ حساب کتاب سے تقسیم کر کے بانٹ کر پانی جو ہے استعمال کرے گا. اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک سینٹرل اتھارٹی بنا رکھی ہے جو اس کی نگرانی کرتی ہے. اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو زیادہ جو ہے نمائندگی دے دیں پنجاب کی نسبت, تاکہ وہ پوری طرح مانیٹر کر سکیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ کالا بار ڈیم کے ضمن میں, جس میں کہ اب ہائی کورٹ پنجاب کی چیف اٹھی ہے کہ حکومت جلد از جلد ہمیں بتائے کہ کب تک کالا باغ ڈیم بنائے گی, اس لیے کہ چھوٹے ڈیم بنانے کو آسان کام ہے. آپ کروڑ ہا ارب ہا روپیہ خرچ کر چکے ہیں کالا باغ ڈیم پر, ساری فیزیبلٹی سکیم تیار ہو چکی, سارا انفراسٹرکچر تیار ہو گیا, اور کسی اور ڈیم کے لیے جو ہے بنانے کے لیے تو سارا کام الف سے کام شروع کرنا پڑے گا, پھر الف بیٹے سے. اس کے اوپر کتنا وقت درکار ہے, کتنا پیسہ درکار ہے, جس کے لیے سارے مراحل طے ہو گئے. اس ڈیم کو تو بہرحال بننا چاہیے. کاش کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ بھی اور جو سندھی بھائی ہیں وہ بھی اس حقیقت کو ملک کی بحثیت مجموعی جو اس کا مفاد ہے, اس کی مصلحت ہے, اس کے نقطۂ نظر سے دیکھ کر اور اس کو قبول کر لیں کہ یہاں پر کالا بیت کی باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دی جائے. اب میں چند متفرق باتیں جو ہیں دیگر حالات جو ہیں ملکی اور بین الاقوامی. سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے جو دو ہفتے قبل یہاں تقریر کی تھی 16 فروری کو, اس میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں اس حکومت سے بالکل یا مایوس ہو چکا ہوں. 13 جنوری 1999 کو یہ بات میں نے کہی تھی میاں نواز شریف کی حکومت کے بارے میں, اور یہ 16 فروری 2001 کو میں نے یہ بات کہہ دی. کوئی خیر کی امید نہیں رہی, اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, لیکن آج اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آج اجمل خٹک صاحب کو بھی بیان آ گیا. میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی چیف ایگزیکٹو سے, ان کی ملاقات ہوئی تھی. ملاقات میں انہوں نے کوئی روشنی کی کرن دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات میں مجھے جو کچھ امید سی نظر آئی تھی, جو روشنی کی امید کی کرن نظر آئی تھی, وہ بالکل بج گئی ہے. مجھے کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا. یہ معاملہ جو ہے بہرحال ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. متفق گردید رائے بو علی بارائے من کی حد تک جو بات میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ افسوسناک بات ہے. لیکن اس کا ہوگا کیا, بدل کیا ہوگا؟ ایک راستہ تو یہی ہے کہ وہی پھر ہلا گلا اے آر ڈی اس کے لیے تیاری کر رہی ہے. 23 تاریخ کے جلسے ہی سے بات شروع ہو سکتی ہے. وہ کلا میدان میں آ گئے ہیں بہت نمایاں طریقے پر. یہ سارے کام جو ہے ان کی ہڑتال ہو چکی ہے. حالات ویسے بھی ملک کے جو ہے معاشی اعتبار سے اتنے خراب ہیں کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ بس بارود ہے رکھا ہوا, اس میں چنگاری دکھانے کی دیر بھڑک جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ 1968-69 کی داستان دہرائی جائے جو ایوب خان کے خلاف تحریک چلی. یہ بھی ہو سکتا ہے 1977 کی داستان دہرائی جائے. لیکن نہ اس وقت کوئی خیر برآمد ہوا تھا اور نہ آج کوئی توقع ہے کہ خیر برآمد ہوگا. اس سے بہتر یہی ہے کہ اس قسم کا کوئی ہنگامہ ہونے سے پہلے پہلے حکومت واقعتاً یہ دو کام کر لے. اسمبلیوں کی بحالی, جن ایم این ایس یا ایم پی ایس جو ہیں ان پر آپ اب تک گرفت نہیں کر سکے, اپنی پورے ساری اسکیم آپ نے بنائی ہوئی ہے, ساری مشینری موجود ہے, ساری آپ نے جانچ پڑتال کی ہے, جو اس میں سے نکل آئے ہیں کہ ان دانوں کے اندر وہ خرابی نہیں ہے, تو ان کے اوپر بحال کرتے ہیں اسمبلی. باقی لوگ جو ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. بقیہ کے جو ہیں ضمنی انتخابات فوری طور پہ کرا لیے جائیں. تو یہ جو ہے بجائے اس کے کہ یہاں ہنگامہ ہو, تصادم ہو, اور پھر اس کے بعد وہی کچھ کرنا پڑے. ہر کے دانا کنت کنت ناداں, نیک بادر خرابی بسیار. خرابی بسیار کے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ توڑ پھوڑ ہو اور اس میں کچھ جانیں بھی چلی جائیں, قیمتی جانیں جائیں مسلمانوں کی, اور یہ کہ املاک کو نقصان پہنچے, وقت جو ہے کاروبار میں جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جائے, ہڑتالیں ہوں اور بڑے ہنگامے, اس کے بجائے بہتر یہی ہے کہ یہ ہو جو اس وقت کی جو قیادت ہے وہ سمجھ لے کہ اب اس ملک میں اگر لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت ان سے توقع تھی خیر کی تو وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنا چاہیں گے تو سوائے اس سے شر کے پیدا ہونے کے اور کچھ پیدا نہیں ہوگا. لہذا بہتر ہے, محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی اسکیم بھی یہ ہے کہ وہ بحال کر دیں ان اسمبلیوں کو, اس سے یہ کہ جمہوریت کی طرف ایک قدم واپس آ جائے اور جو خالی سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں اور اس کے بعد ایک عام انتخابات بھی جلدی کرا لیے جائیں. یہ صورتحال جو ہے ملک کے لیے بہتر ہوگی. اسی طرح کا معاملہ کشمیر کا ہے. میرا جو اول روز سے مستقل موقف آپ کے علم میں ہے, اب حالات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ادھر جا رہے ہیں. اس ہفتے کے دوران جو چیزیں آئی ہیں, ایک تو یہ کہ پرویز مشرف صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ ہم اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے کو تیار ہیں. اب لچک سے مراد کیا ہے؟ وہی جو کبھی تھرڈ آپشن کہا تھا, اگر سردار عبدالقیوم نے کہا تھا تو لوگ چیخ پڑے تھے, اسی طریقے سے کبھی نواز شریف نے کہا تھا تو بھی لوگ جو ہے سب جو ہے وہ سیخ پا ہو گئے تھے. اب مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. نواز وقت میں تھوڑی سی بات کی ہے لیکن یہ کہ اور کسی نے کوئی اس کے نوٹس بھی نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہمارا پختہ موقف تھا کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے, گویا کہ ہم اس میں لچک جو ہے قبول کرنے کو تیار ہیں. لچک یہی ہے کہ اس کی تقسیم ہو اور اس کے سوا کوئی بل فیل موضوع ہے نہیں, کوئی اکویشن ہو نہیں سکتی, کوئی آپ اسٹرائک نہیں کر سکتے معاملہ, اس کو ہوگا تو یہی ہوگا. لیکن زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو فرقہ پرست اور کٹر قسم کی ہندو قیادت ہے وہ اب اس پر آمادہ ہو گئی ہے, بی جے پی آمادہ ہو گئی ہے, اس کے صدر نے اس کی آمادگی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے کہ لداخ ایک علیحدہ صوبہ ہو, وہ لداخیوں کا ہو, وہ بدھ مت کی اکثریت ہے, اور جموں ایک علیحدہ اسٹیٹ ہو جائے. پنجاب تو آپ کو معلوم ہے جو ہم چھوڑ کر آئے تھے, جو مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا, 31 اضلاع تھے پنجاب کے جو یہ جب پنجاب ایک ہوتا تھا پارٹیشن سے پہلے, 17 آئے تھے مغربی پاکستان میں اور 14 گئے تھے ہندوستان میں مشرقی پنجاب کی شکل میں. وہاں اس کے 3 صوبے بن چکے ہیں, ہریانہ بھی اسی میں ہے, پنجاب اسی میں ہے, ہماچل پردیش اسی میں ہے, 2 صوبے اور بھی بن جائے, جموں ہے. ہماچل پردیش جو ہے وہ اس سے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے, جموں جتنا جموں ہوگا اتنا ہی وہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے لداخ, اور یہ کہ یہ جو ویلی ہے اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے, لیکن اس ویلی میں پاکستان کے لوگوں کو بھی آنے کی کھلی اجازت ہو, ہندوستان کے لوگوں کو بھی آنے کی کھلی اجازت ہو, گویا کہ اپروچیبل ہو جائے دونوں طرف سے, اور ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر اس بات کی ضمانت دیں کہ یہاں کوئی اور تیسری طاقت آ کر جو ہے وہ دخل نہیں دے گی. یہ اسکیم جو ہے یہ اب بن رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بن جائے, اللہ کرے کہ بن جائے, ہو جائے, اللہ کرے کہ ہو جائے, اس لیے کہ اس مسئلے نے جس طریقے سے کہ ہماری توانائیوں کو ختم کیا ہے, ہمارا جو میکسیمم جو ہے وہ اسلحہ پر صرف ہوا ہے, حالانکہ وہ اسلحہ ہمیں اس قابل نہیں بنا سکا کہ ہم لڑ کر کشمیر لے سکتے, بزور شمشیر اور بقوت بازو ہم اپنا حق لے سکتے, آپ اس کے قابل نہیں ہو سکے. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہم نے بھارت کو سنبھال لیا, روک دیا, اگر 1975 میں ہم روک بھی نہیں سکے وہ تو یہ کہ ون سائڈڈ جو ہے یونی لیٹرل سیز فائر اگر نہ ہوتا, نکسن نے حکم نہ دیا ہوتا کوسیجن کو اور کوسیجن نے نہ حکم دیا ہوتا اندرا گاندھی کو, تو مغربی پاکستان بھی اس وقت ختم ہو جاتا 6 دن کے اندر اندر. میرا یہ تجزیہ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. بہرحال یہ اگر ہو جائے, اور اسی کے ضمن میں بات آئی ہے کہ بھارتی وفد جو آیا ہوا ہے ان میں کچھ جرنیل بھی ہیں, کچھ خواتین بھی ہیں, اور وہاں واقعتا یہ کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے امید ہو رہی ہے کہ واجپائی بھی اب سمجھ گیا ہے کہ خام خواہ ہندوستان بھی بلیڈ ہو رہا ہے نا, مسلسل اس کا سرمایہ جو ہے خرچ ہو رہا ہے, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, ان کے آدمی مر رہے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں. لہذا ممکن ہے کہ یہ شکل بن جائے, اللہ کرے کہ ہو جائے, اس سے ہمیں ایک فائدہ ہو جائے گا جس کا میں نے کئی مرتبہ کہا اس سے پہلے کہ ہم یکسو ہو کر پھر جو مغربی معاملہ ہے اسرائیل کا, اس کے معاملے میں جو ہمارا رول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے میرے نزدیک, ہم اس رول کو ادا کرنے کے لیے زیادہ فارغ ہو سکیں گے. تیسری بات اور ایک اچھی آئی ہے, میں نے تو 1991 میں جب شروع کی تھی تحریک خلافت پاکستان, تو جو پہلا منشور تھا میرا جو پھر ہم نے بہت بڑی تعداد میں شائع کیا ہے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے, اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ یہاں نظام ہونا چاہیے صدارتی اور چھوٹے صوبے بننے چاہیے. یہ چھوٹے صوبوں کی بات ایف ایم ظفر صاحب نے اب کی ہے. یہ دانشور لوگ جو ہیں یہ نہ معلوم اتنی دیر کیوں سوئے رہتے ہیں, یہ بات جو ہے اگر یکجا ہو کر کبھی جو ہے مل جل کر یہ بات جو ہے زور شور کے ساتھ اٹھائیں تو اس وقت ہماری سب سے بڑی لانت صوبہ پرستی کی لانت ہے, اور صوبہ پرستی کی لانت کا توڑ یہی ہے کہ صوبوں کو توڑ دیا جائے, چھوٹے صوبے بن جائیں, اس میں سہولت بھی ہوگی, سندھ کے 2 صوبے ہو جائیں, پنجاب کے 5 ہو جائیں. ہم نے اپنی تنظیم اسلامی کے اعتبار سے پنجاب کو 6 میں تقسیم کر رکھا, 6 ہمارے حلقے ہیں, اسی طریقے سے پنجاب جو ہے 5 صوبوں کے اندر تقسیم ہو سکتا ہے. دو سرائکی کے ہوں گے, دو شمالی سرائکی جنوبی سرائکی. جیسے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی جو اسٹیٹس ہیں ایسی ہیں, نارتھ کیرولائنا, ساؤتھ کیرولائنا, اسی طریقے سے جو ورجینیا, ویسٹ ورجینیا, یہ مختلف ہیں, ساتھ ساتھ ہیں لیکن ان کو علیحدہ کیا گیا ہے. تو دو سرائکی صوبے ہوں, دو سندھی صوبے ہوں, اسی طریقے سے پختون کے دو ہونے چاہیے, تو اس میں یہ تعداد بن جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بات سامنے آئی ہے تو میں نے کہا کہ اس تائید کو بھی میں آپ کے سامنے نوٹ کرا دوں. آخری بات یہ ہے کہ مولانا محمد اکرم آوان صاحب نے ایک تو یہ کہ اس عرصے کے دوران اپنی وہ 7 مارچ والی کال واپس لے لی ہے. یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کیا ہے کہ انہوں نے, یعنی میں سمجھداری کا ثبوت دیا ہے, خام خواہ کو کوئی چھوٹا موٹا ہنگامہ کروا لینے سے حاصل کچھ نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس میں یقیناً سبکی ہوئی ہے. دینی حلقے میں سے ایک ہی جماعت ایسی نکلی تھی اس نے یہ الٹیمیٹم کا انداز اختیار کیا تھا. تو یہ کوئی اچھی شکل سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ جو ہے کہ اب چونکہ تدریجن قائم کرنے کا وعدہ کر لیا, اس لیے ہم تدریجن قائم کا تو وعدہ ہمیشہ سے ہے, کب سے نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں نافذ کریں گے. لیکن وہ ڈٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سود ختم نہیں ہوگا. جب بیرونی سود ختم نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے سود تو ختم نہیں ہوا, پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہماری بغاوت ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی, وہ تو ڈٹ کر کہہ رہے ہیں. تو اگر تو واقعی آپ کے پاس 3 لاکھ آدمی ہیں یا تھے تو نکلیے پھر اللہ کا نام لے کر سروں پر کفن باندھ کر. لیکن یہ ہے کہ یہ شکل جو ہے اچھی سامنے نہیں آئی. اس سے تو یہ ہے کہ کچھ اور پرشب کی منتوں نے تو کھو دی رہی, صحیح والی بات ہے, پہلے ہی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو دینی حلقوں کی اور دینی جماعتوں کا, کوئی ایسا ہمارے ہاں اب اچھا نہیں رہا لوگوں کے اندر عام تاثر, لیکن اس قسم کے واقعات سے وہ اور خراب ہو رہا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی, اب آج ہی کا بیان ہے ان کا, کہ اگر یہاں اسلام نافذ کرتے تو قرضے سارے ہم ادا کر دیں گے. اب پتہ نہیں ان کے پاس کہاں کے خزانے آئے ہیں, کوئی غیب کے ہیں, کوئی تصوف کا چونکہ ان کا میدان ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دست غیب کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو مل جائے. مشابہت ہو گئی ہے ان کے اور ہمارے جو طاہر القادری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں حکومت مجھے دے دو تو میں سارے قرضے طے کروا دوں گا, ادا کروا دوں گا. لیکن یہ کہ انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا بیچاروں نے, یہ کہا کہ قائم کر دو. اس اعتبار سے تو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت نہیں مانگی ہے اپنے لیے, بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں, اگر یہ کہ یہ خود ہی نافذ کر دیں اسلام تو پھر یہ ہے کہ ہم سارے قرضے ادا کر دیں گے. اللہ کرے کہ ایسی بات کو ہو جائے, اگر کوئی شخص کر سکتا ہے, کوئی ہلکا کر سکتا ہے, تو وہ تو یہ ہے کہ ہر صورت اسے کر لینا چاہیے. اسی کی وجہ سے شاید لوگ اسلام نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. جان پر تو بنی ہوئی ہماری حکومتوں کے, ہمارا چیف ایگزیکٹو خود کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں. جب حال یہ ہے جرنیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ, اور جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں, تو اسے اندازہ کیجئے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ان اداروں کے سامنے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمیں جکڑ لیا ہے. اگر کوئی شکل ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, اگر ہوتی تو میں یہ کوئی مشروط معاملہ نہ کرتا, بلکہ یہ کہ اس کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ قرضے اتار کر اور اپنے گردن چھڑانے کی اس ملک کی کوشش کرتا. اس لیے گردن چھڑانا جو ہے فک و رقبہ ان بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ فک و رقبہ ان او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. گردن آزاد کرا دینا, گردن چھڑا دینا کسی کی پھنسی ہوئی گردن, یہ اگر کر سکتے تو یہ ضرور کرنا چاہیے. بہرحال اب ان میں جو مشابہت ہوئی ہے وہ اس اعتبار سے بھی, میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ حضرات کچھ خوابوں کی باتیں کرنے والے بھی قدرے مشترک ہے, کچھ تصوف کے حوالے سے بھی, تو ان کا یقیناً کوئی نہ کوئی قریبی اتحاد بن جانا چاہیے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور برکت جو ہے نکل آئے گی. ہمارے ساتھ تو اتحاد بنا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ پچھتا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارے خطوط کا جواب بھی نہیں دے رہے, اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ ہمارے اس مسلم متحدہ اسلامی انقلابی محاذ میں وہ شامل رہیں یا نہ رہیں. اقول قولی هذا, واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.